قارون اور اس کے زمین میں دھس جانے کی روایت کے متعلق جو بحث ہو رہی تھی، کافی کچھ ہو گیا اور اس پہ متعدد حوالے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ہمارا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسی طرح اسلامک لٹریچر میں جو جھوٹی روایات داخل کر دی جاتی ہیں یا ان جھوٹی روایات کا تذکرہ کیا جاتا ہے بغیر یہ لکھے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو صاف کیا جائے، اور یہ کام اب سے کوئی شروع نہیں ہوا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک یہ کام چل رہا ہے کہ جس دور میں جتنے بھی جھوٹے پیدا ہوئے، خواہ وہ عمدن جھوٹ بولیں یا دوسرا نمبر بربنائے جہالت جھوٹ بولیں اور تیسرا نمبر جو بات کو ذرا سی بات تھی، حدیث میں صحیح احادیث میں آئی تھی اور اسے پھیلا کر اور مرچ مسالہ لگا کر اور اس میں رنگ شامل کر کے بیان کی جائے، یہ تینوں طرح کے جھوٹ، ان کی تردید کرنا ضروری ہے۔ ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ ایک صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہ حدیث میں یوں آیا ہے، اب اس جھوٹ کا اثر کہاں کہاں جا کر پڑتا ہے، اب اس پہ غور فرمائیے۔ اس جھوٹ کا اثر یہ پڑتا ہے کہ آنے والی نسل اور سامعین سننے والے اس سے مسائل کا استنباط شروع کر دیتے ہیں، اور اصل بنیاد کھوکھلی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے۔ ایک جھوٹا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار، ہر انار کے دانے جتنے بھی ہوتے ہیں، ایک انار کا پھل، اس میں ایک دانہ جنت کا میوہ ہے۔ اب یہ جھوٹ بیٹھ کے بیان کیا 200 آدمیوں کے سامنے، نہایت متقی اور پرہیزگار اور ذکر اذکار، یہ مرید اس جھوٹ کو سن کے انار کی تجارت میں اضافہ کریں گے، اور وہ آگے اپنے آنے والے گاہک کو بتائے گا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کی یہ فضیلت بتائی ہے، لہذا آپ انار کھائیں، اور شدہ شدہ یہ جھوٹ گھروں تک پہنچائے گا، وہ اپنے بچوں کو ترغیب دے گا۔ جھوٹ چلا کہاں سے تھا؟ وہ اس مولوی سے، اس وائز سے، جو یا تو قلت علم کی بنیاد پر یہ روایت کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور یا اس لیے کہ اس نے بھی سنا ہے اور تحقیق نہیں کی، اور ولیعوذ باللہ اگر وہ جان بوجھ کے ایسی بات کر رہا ہے تو یہ تو کفر ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ ان جھوٹی روایات کا دوسرا اثر کیا پڑتا ہے کہ بچے جب سنتے ہیں تو جتنی بھی عقل کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں سناتے چلے جاؤ، ان کا ذہن بن جاتا ہے، اور ہم راہ ہموار کرتے ہیں ان اہل بدعت کے لیے جن کی تمام بدعات کا دار و مدار ان جھوٹی روایات پر ہے، جھوٹی احادیث پر ہے، موضوع احادیث پر ہے، اور یہیں سے راہ ہموار ہوتی ہے۔ اہل تشیع کے لیے، ان کی کتنی ہی روایات کو ہم جھوٹ قرار دیتے ہیں تو بچے سن سن کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب ہم سنیوں میں بھی یہی روایت ہے اور بریلویوں جن کی اکثر بدعات کا ماخذ جعلی ہے، ان کے علماء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خود بھی تردید کرتے ہیں بہت مواقع پہ کہ یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، عوام کی بات ہم کر رہے ہیں، اور پھر اس سے آگے چل کے تیسرے درجے میں اہل تشیع کی روایات کو تقویت ملتی ہے، ایک نقصان وہ ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جتنی خلاف عقل باتیں ہیں سب مانتے چلے جاؤ، اور ہم اہل السنہ جتنی بھی خلاف عقل یا ماورائے عقل باتیں ہیں ان کے متعلق کرامت اور معجزے کا مستقل ایک عقیدہ بتاتے ہیں کہ بیٹے یہ کرامت ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اور یہ معجزہ ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ شک قمر ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وہاں پہنچ کے کرامت اور معجزہ ہے جو بچوں کو بتانا پڑتا ہے مستقلن کہ بیٹے یہ جو چیز ہے نا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو ایک وہ جو انار کی روایت مثلا، ایک یہ کمزور اور ضعیف نہیں بلکہ موضوع احادیث کے لیے ذہن تیار کرنا، تیسرے کرامت اور معجزات میں آ کر ان موضوع روایات کے ساتھ ان کی تفریق نہ کرنا، اور چوتھا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ یہ جو ملحدین ہیں یہ ہمارے مفتیوں اور اہل تحقیق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث کہاں آئی ہے، یہ حدیث کہاں آئی ہے، یہ حدیث کہاں آئی، اور جب محققین اور مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے بھئی یہ حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، اب وہ پھر شور مچاتے ہیں اور انہی روایات کو لے کے وہ پبلک میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا اسلام، یہ ہے تمہارا دین۔ تو الحاد کی جو روش بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں اس کی ایک وجہ یہ جھوٹی روایات بھی ہیں کہ ملحد آدمی اس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سے کوئی عجیب و غریب چیز ملے صحیح، جب وہ ملتی ہے تو اسے لے اڑتا ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے نا کہ وہ جو لندن میں مرتد ہو گیا تھا جس نے کتاب لکھی تھی سینک ورسز، اور آپ کو معلوم نہیں ہے نا کہ بنگلہ دیش کی نسرین، آپ کو معلوم نہیں ہے نا کہ اس ملک میں کتنے ملحد ہیں، کس کس کا نام لیں، یہ سب کے سب ہماری کتابوں سے مواد اٹھاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہے جو اس کی گرفت کر سکے؟ کدھر گئے ہیں ہمارے علماء؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے انگلش میں لکھا ہے، کسی زبان میں بھی لکھا ہے، ہم اسے پڑھ ہی نہیں سکتے، تو اس کی تردید کیا کریں گے؟ اس لیے یہ ان جھوٹی روایات پر الحاد پھر پرورش پاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تمہاری فلاں کتاب میں، یہ تمہاری فلاں کتاب میں۔ اب کون سمجھائے کہ بھیا وہ جو کتاب ہے وہ معتبر ہے ہی نہیں؟ اور پانچواں فتنہ جو اٹھتا ہے، اہل حدیث حضرات فقہا کی جو روایت کردہ احادیث ہیں وہ، اور تصوف کے جو خلاف ہیں وہ، صوفیہ کی کتابوں سے، یہ دونوں طبقے، اہل حدیث حضرات فقہا کی کتابیں اور تصوف کے مخالفین صوفیہ کی کتابیں، ان میں سے روایات نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس حدیث کو ثابت کرو، اس حدیث کو ثابت کرو، اس حدیث کو ثابت کرو، اور پھر تصوف کا بھی انکار اور فقہ کا بھی انکار، اور جو انکار نہیں بھی کرتا اس کے ذہن میں شک کا بیج بو دینا، تمہارے فقہا کی روایات تو ایسی ہی ہوتی، عشاء سے پہلے چار سنتیں غیر موقعہ ادا کرنا، اس کی صحیح ترین احادیث کہاں ہیں؟ اور ہمارے بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ قدیم سے چیز چلی آتی ہے اور کتابوں میں درج ہے، اور اس کے سنت غیر موقعہ ثابت کرنے کے لیے جو احادیث درکار تھیں وہ کتابیں بغداد میں کتب خانے میں جب تباہی آئی تھی اور تاتاریوں نے جلایا تھا، اس میں وہ کتابیں جل گئیں۔ یہاں پہنچ کے پھر دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ یہ سب تم ایسے ہی اپنے پاس سے گپے مار رہے ہو، اصل میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اور کیا نہیں ہے، وہ ایک علمی بحث۔ حضرت بن نوری نور اللہ مرکدو نے معارف السنن میں بھی اس پہ بحث کی، اور وہ جو صوفیوں کے خلاف، وہ احیاء العلوم کی احادیث بیان کریں گے، وہ کہیں گے تمہارا صوفی امام غزالی تو یہ لکھتا ہے۔ اب کون انہیں سمجھائے کہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے پورا 100 سے زیادہ صفحے کا رسالہ اور اس میں احادیث مسلسل جمع کر دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب غزالی نے روایات لکھی ہیں اور سب کا سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے سب جھوٹ۔ اسی لیے تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اتنے برہم ہیں کہ وہ کہتے ہیں حیاء العلوم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی احادیث پر اعتماد کیا جائے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت پہ پیش کریں۔ بھیا یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام آباد کے ساتھ بری امام، لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہے، ہوں گے کوئی شخصیت یا نہیں ہوں گے واللہ عالم، ان کے مزار پر ایک آدمی نشے میں ہے اور وہ اٹھ کے کوئی بھی وہ جملہ کہتا ہے جس سے بدعات ثابت ہوتی ہیں۔ ایسا جملہ کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، وہ حضرت سید الثقلین علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا ہی نہیں۔ اب ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس آدمی کی تردید کرنے میں اپنا وقت لگاتے رہے، مر جائے گا، کھپ جائے گا، کون؟ اور نہ وہ تصوف کا نمائندہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ہم تو بات جب کریں جب تصوف کا نمائندہ شخص جنید بغدادی یہ بات کرے۔ تصوف کے نمائندے حضرت مجدد الفسانی تھے، شاہ ولی اللہ تھے، شاہ عبد العزیز تھے، سید احمد شہید تھے، تصوف کی نمائندگی کی ہے۔ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ نے رحمہ اللہ تصوف کے نمائندے یہ تھے۔ یہ کوئی بات کریں تو اس کی وکالت یا اس بات کو ثابت کرنا، تردید کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد کی نسل میں ہم لوگ آئے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جو اٹھ کے کوئی جھوٹ بکے ہم اس کے دفاع میں لگ جائیں، ولیعوذ باللہ۔ ان حضرات نے وہ اس پائے کے صاحب علم تھے کہ کوئی روایت وہ بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ حضرت سے خطا ہوئی۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ ایک چرسی بھنگی حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اٹھ کے بات کرے اور ہم اس کے دفاع میں یا اس کی تردید میں لگ جائیں، وہ نمائندہ ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہا کرے۔ اہل السنہ کے نمائندے اس فرائنی ہیں، اہل السنہ کے نمائندے جوینی ہیں، اہل السنہ کے نمائندے وہ مجعفر طحاوی ہیں رحمہ اللہ، ان کا کوئی قول آئے تو ہم بات کہیں۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور واصل ابن عطا کا ذکر شروع کرتا ہے، واصل کو ہم کیا جانے، وہ معتزلہ کا نمائندہ تھا، وہ کرے اپنی نمائندگی۔ اس لیے یہ جو قارون کی روایت ہے جسے اتنی اہمیت آپ لوگ دے رہے ہیں اور سناتے چلے جا رہے ہیں، محض اس لیے کہ آپ کے شیخ کی زبان سے نکلا ہے، لہذا اس پہ کوئی تردید ہی نہ کرے۔ یہ واقعہ حتیٰ کہ بائبل میں بیان ہوا ہے، اور وہاں بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہے اور جو ان کتابوں میں آپ کے مشائخ تلقین کرتے ہیں. ہولی بائبل میں یہ ہمارے سامنے کنگ جیمز ورژن ہے, اس کا پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹامنٹ, اس میں چیپٹر 16 ہے اور اس کا نام ہے نمبرز. نمبرز گنتی, ایک دو تین چار پانچ, جیسے گنتی ہوتی ہے, جیسے کاؤنٹنگ ہوتی ہے, یہ وہ چیپٹر ہے. اور بات ہے قارون کے 70 مرتبہ, بقول امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے 70 مرتبہ اس سے درخواست کی ایمان کی اور اسے موسیٰ علیہ السلام نہیں مانے. یہ واقعہ جو ہے یہاں سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل ابن کثیر نے تردید کی اور علمانی نے اور فلانے اور فلانے, حتیٰ کہ واقعہ ہولی بائبل میں بھی ہے. ہولی بائبل میں اب بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً اللہ ہی نے نازل فرمائی ہیں, قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں تشریف لے جاتے تھے اور بائبل کی چیزوں پہ بحث ہوتی تھی, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسری روایات میں رات رات بھر کھڑے رہتے تھے اور ایک پاؤں پہ بوجھ ہو جاتا تھا, دوسرا پاؤں بدل کے ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے تھے. ہمیں بتاتے تھے کہ مکہ میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, اور انہی چیزوں میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ان روایات پر بھی بات ہوتی تھی. وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہاں اس کو دیکھیے. اینڈ دا لارڈ اسپیک ان ٹو موسیس سینگ, اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا, یہ اس کا چیپٹر ہے 23 آیت تورا کی یہ ہے. اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر ماجرا کیا بیتا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ان کی طرف وحی کی گئی کہ تم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہو کہ قورہ قارون, بائبل میں اس کا نام یہ آیا, اور دوسرا شخص داتن, اور تیسرا ابی رام, ان تینوں آدمیوں نے جو خیمے لگائے ہوئے ہیں تم اپنے اصحاب سے کہو کہ ان سے پیچھے ہٹ جائیں, دور ہو جائیں. اینڈ موسیس روز اپ اینڈ وینٹ ان ٹو داتن اینڈ ابراہیم اینڈ دا ایلڈرز آف اسرائیل فالوڈ ہیم. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور داتن اور ابی رام کی طرف گئے, اور بنو اسرائیل کے جو بڑے بڑے ان کے علماء اور مشائخ تھے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں چلنے لگے. اور اس نے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا, اپنے صحاب سے کہا کہ دیکھو یہ تین آدمی شریر ہیں اور ان کے خیموں سے دور چلے جاؤ تاکہ اللہ کا جو عذاب اب آئے گا اور انہیں نیست و نابود کر دے گا, کہیں ایسے نہ ہو کہ اس عذاب کے کچھ چھینٹے تم پر بھی پڑ جائیں. سو وہ لوگ قورہ داتن اور ابی رام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے, اور داتن اور ابی رام نے تو یہاں تک کیا کہ اپنی بیوی بیٹوں بال بچوں سمیت اپنے خیموں کے دروازوں پر جا کر کھڑے ہو گئے. پھر اینڈ موسیس سیڈ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آج عذاب نہ آیا, مراد یہ ہے, تو پھر میں نبی نہیں ہوں ولیعذ باللہ, اور اگر عذاب آ گیا تو تم جان لینا کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, یہ سب اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے. تب موسیٰ نے کہا کہ اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں, کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آئی ہیو ناٹ ڈن دیم آف مائن اون مائنڈ اپنی مرضی سے. اس سے ملتی جلتی بات آئی ہے نا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس لیے جب آپ تورا کو غور سے پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بہت سے جملے ایسے ہیں جن کی ہماری شریعت بھی تائید کرتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے. تو ان کا اگر آ جائے عذاب تو جان جانا کہ یہ میری نبوت میری رسالت کی تکذیب کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اور اگر یہ آدمی ایسی موت مرے جیسی سب کو آتی ہے اور ان پر ایسے ہی حوادث گزریں جو سب پر آتے ہیں تو پھر میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں. اگر عذاب آ جائے ان پہ تو یہ میری رسالت کا ثبوت ہے, اور اگر ان پہ عذاب نہ آئے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ چیزیں ولیعوذ باللہ میں جھوٹ کہہ رہا. پھر اللہ تعالی نے اپنا عذاب بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر خدا کا عذاب آ جائے اور زمین دا ارتھ اوپن ہر ماؤتھ اپنا منہ کھول دے اور ان کو نگل لے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی قارون داتن اور تیسرا برایام وہ یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جاننا کہ انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے, رسالت کی توہین کی ہے اور آج خدا کا عذاب ان پر عام ہو جائے گا. اور جو ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں ختم کیں فوراً ہی زمین ان کے پاؤں کے تلے سے پھٹ گئی. اینڈ دا ارتھ اوپنڈ ہر ماؤتھ, اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور ان کے گھر بار کو اور قارون کے ہاں سب آدمیوں کو اور ان کے جتنے اسباب اور وسائل تھے یعنی جو بھی خزانے تھے سب کو اس زمین میں دھس گئے. اینڈ دا ارتھ کلوزڈ اپان دیم, اور پھر وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی سب کے سب یہ تینوں آدمی اس پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی. کلوزڈ اپان دیم, بالکل زمین اوپر سے صاف ہو گئی اور جتنے وہ لوگ تھے وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے. یہ تورہ میں قصہ لکھا ہے, یہ قرآن اس قصے کی تصدیق بھی کرتا ہے قارون کے متعلق. باقی دونوں کا نام نہیں آیا لیکن قارون کے متعلق قرآن تصریح کرتا ہے کہ وہ زمین میں دھنس گیا. یہاں پر اس روایت میں بھی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے ایمان کی دعا مانگی, اور پھر بقول سیوطی رحمت اللہ کی تو 70 مرتبہ دعا مانگی اور بار بار کہتے رہے. اور پھر اس روایت پہ آپ غور کرتے ہیں کہ اس روایت میں الفاظ کیا ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دو لفظ آئے ہیں, فض, تو کتنا سخت دل ہے. ولیعوذ باللہ, ٹھیک قرآن میں یہی لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرض کیا گیا ہے کہ ولو کنت فظاً, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طبیعت کے شدید سخت آدمی واقع ہوتے تو صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے گرد جمع نہ ہو جاتے. اور دوسرا لفظ اس روایت میں آیا ہے کہ اغلظ, وہی شدت کے معنی میں, تم شدت پسند ہوتے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ الفاظ اللہ نے کہے, چلو اگر کہے ہوں تو پھر بھی کوئی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے محبوب پیغمبر اور پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کا حق بنتا ہے, لیکن جب یہ کہے ہی نہیں ہے, روایت ہی درست نہیں ہے, آپ ایسی باتیں لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ شان نبوت پہ داغ لگتا ہے؟ ان حضرات کی فقہا نے کیوں منع کیا ہے مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ بیان کرنے سے؟ وہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جنگوں کو اور ان چیزوں کو تم بار بار دہراؤ گے تو لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت اٹھ جائے گی. کیا ہر سچ کو لوگوں کے سامنے بولنا ضروری ہے؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسی چیزیں انہی چیزوں کو پڑھ کے دیکھ کے آخری زمانے میں سب سے زیادہ کسی کو اگر تورات انجیل زبور ان پہ مطالعہ ان چیزوں پہ عبور حاصل تھا تو وہ اظہار الحق مرزا سولتیہ کے بانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا یا پھر اس ٹکر کے کوئی آدمی تھے تو تفسیر حقانی کے مؤلف ہیں فخر المفسرین شیخ ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر انہیں حاصل تھا. یہ تو اپنی تفسیر میں ایک تو سر سید اور ایک تورات اور انجیل بار بار اس کو لاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے تفسیر حقانی کو پڑھا ہے؟ ہم اپنی حالت بھی تو غور کریں. اور شوق چر رہا ہے امت کی قیادت کا, شوق چر رہا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کے مجمع, چاہے وہ حقیقت میں ہزاروں اور بتائے لاکھوں کے جائیں, ستر ستر ہزار کا مجمع اور ان میں کھڑی ہو کے یہ روایات بیان کرنا جن کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ آپ اگلی نسل کو لے جا کہاں رہے ہیں بھائی؟ یا آپ کون سا دین پھیلا رہے ہیں؟ اسی لیے تفسیر حقانی کے مؤلف نے جہاں اس قصے کا ذکر کیا ہے وہاں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں قارون کی دولت کا توریت میں کچھ ذکر نہیں مگر قرآن ہے, مگر قرآن سے اس کا مالدار ہونا معلوم ہوتا ہے. یہ سورہ قصص میں امن خلق, اس کی تفسیر میں جہاں قرآن کریم میں قارون کا قصہ آیا اور اپنی قوم میں بڑا مالدار تھا, یہ مال اس نے مصر میں تجارت یا فرعون کی نوکری سے حاصل کیا تھا. یہ وائز بیان کر رہے ہیں ایسے جیسے یہ قصہ پیش آیا ہے سمندر کا عبور ہو جانے کے بعد, اور حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ قصہ پیش آیا ہے فرعون کی نوکری میں یا تجارت میں جو اس نے مصر میں کی تھی, یہ واقعات نجات سے پہلے کے ہیں. یہ تاریخ کا فرق آیا یا نہیں؟ اب اس کے آگے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ آپ سوچ لیں. اس کی کیمیا گری اور فسون سازی کے جو افسانے لوگوں نے لکھے ہیں کہ اسے سونا بنانا آتا تھا, بیٹھ کے سونا ہی بناتا رہتا تھا, بے سند باتیں معلوم ہوتی ہیں. اور جو کانٹے کی بات کہی ہے حضرت نے اور جو سارا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا ہے جس کی مثالیں بھی اور بھی آ جائیں گی, تحریر فرماتے ہیں قصہ گو تھوڑی سی بات کو بڑا کر لیتے ہیں. دیکھا آپ نے حضرت رحمت اللہ کیا لکھا ہے کہ قصہ گو چھوٹی سی بات کو بڑا کر لیتے. اس کی دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قصے میں آب و رنگ کیسے بھرا جاتا ہے, قصے کیسے بنائے اور گھڑے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو موہ لینے کے لیے, اپنے مجمع میں اضافے کے لیے اور مریدوں کی تعداد میں اس کو بڑھانے کے لیے کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ چیز ابھی آتی تو اس لیے یہ اس روایت کو جو قارون کی اس چیز پہ مشتمل ہے, ابھی ہم نے آپ کو تورات کا حوالہ بھی دیا اور حقانی کا بھی, لگے ہاتھوں ایک حوالہ اور بھی دیکھ لیجئے. یہ تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اصلاحی انہوں نے لکھا ہے اور حضرت نے بھی اسے نقل فرمایا ہے وہیں سے, اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ضروری حصہ اس کا انہوں نے نقل کیا. اور کہتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں قارون کے اس قصے کا ایک حصہ محذوف ہے. تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سامری کے فتنے کے بعد ان کی قوم میں ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, تو انہوں نے قارون اور اس کے ساتھیوں کے خیمہ اجتماع کے سامنے مباہل کی دعوت دی تاکہ واضح ہو جائے کہ خدا کی نظروں میں مقبول اور پسندیدہ کون ہے. یہ سامری کا فتنہ جو پیدا ہوا ہے یہ نجات کے بعد آیا ہے, نجات سے پہلے نہیں. اور حضرت نے یہاں لکھا ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کہ یہ فتنہ بعد میں پیش آیا ہے. یہ تاریخی طور پر تحقیق کی جا سکتی ہے, اور زیادہ چیز یہی ہے کہ یہ جو قارون والا مسئلہ تھا یہ پہلے پیش آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں تشریف فرما تھے. تورات میں اس کی تفصیل طویل ہے. یہ مباہلہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور قارون کے درمیان, اور اس مباہلے کا نتیجہ جو ہلاکت نکلنا تھا وہ نکلا. تو فرماتے ہیں, تحریر فرماتے ہیں کہ ہم صرف اس کا ضروری حصہ یہاں نقل کرتے ہیں. اور داتن اور ابہرام اپنی بیویوں بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے. تب موسیٰ نے کہا, اس سے تم جان لوگے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں یہ سب کام کروں, کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. رسول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کرتے نہیں ہیں, وہ اجتہاد ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں. اور نبی کے اجتہاد میں اور غیر نبی کے اجتہاد میں اصولی فرق یہ ہے کہ نبی کا اجتہاد جب اس میں خطائے اجتہادی واقع ہوتی ہے تو خدا کی وحی اسے درست کر دیتی ہے, کیونکہ نبی کے خطائے اجتہاد کی پیروی امت کرے گی تو وہ سنت بن جائے گی, وہ ضروری ہے. اور جب غیر نبی اجتہاد کرے, سیدنا ابو بکر ہوں, عمر ہوں, ابو حنیفہ ہوں, مالک, شافعی, کوئی بھی غیر نبی جب اجتہاد کرتا ہے صلوات اللہ علیہ وسلم, جب غیر نبی کے اجتہاد میں خطا ہوتی ہے پھر خدا اس میں دخل نہیں دیتا, پھر کوئی وحی نہیں آیا کرتی. اور اللہ نے انہیں اتنا سلیم متبع پیدا کیا ہوتا ہی ہے کہ وہ لوگ بہت ہی محتاط ہوتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے اجتہاد کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کی حفاظت. وما ینتق عن الہوا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھیں نا, یہاں کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. وما فعلتو عن امری, خضر علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. اگر یہ آدمی یعنی قارون اور اس کا جتھا جو مباہلے کے لیے ہیں ویسی ہی موت مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے, یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں, تو میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں. فرق ہی کوئی نہیں رہتا, مباہلے کا فائدہ کیا ہوا. پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں, تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی. قارون نے یقیناً اللہ تعالی کا اس کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے اور آج دھسائے جا رہے ہیں. اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قورہ قارون کے ہاں سب آدمیوں کو ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی اور ان کا سارا گھر بار پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے اور سب اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر, یہ زمین میں جب دھنسے ہیں تو چلا رہے تھے نا, اس شور و پکار کو سن کر یہ کہتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھاگ کھڑے ہوئے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نکل لے. اس سے معلوم ہوا کہ قارون اور ان کے ساتھیوں اس کے ساتھیوں کے زمین میں دسائے جانے کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اور بد دعا کے نتیجے میں ظہور میں آیا، اور اس طرح پیش آیا کہ نہ قارون اپنی مدافعت میں کچھ کر سکا اور نہ اس کا وہ جتھا اس کے کام آ سکا جس کے بل پہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنا چاہا تھا۔ یہ انہوں نے بھی تورات سے ہی لیا اور اسی کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس لیے آخری بات جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار انکار کرنا اور قارون کا بار بار ایمان کے لیے پکارنا، اور بقول سیوطی کے 70 مرتبہ ان کا اس کا پکارنا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، یہ سب باتیں اس میں جو آپس سے یا جہاں سے بھی ملائی گئی ہیں یہ سب غلط ہیں، قرآن کی نص کے خلاف ہیں۔ ہماری دلیل پہلی ہوئی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لما رأوا العذاب، جب خدا کا عذاب دیکھ لیتا ہے کوئی، عالم برزخ کھل جاتا ہے، وہ اگلا جہان کھل جاتا ہے، تو پھر کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دیتا اور کسی کا بھی کفر کا جملہ اسے نقصان نہیں دیتا، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اور اس کے کفر کے جملے کی تعویل یہی فقہا لکھتے ہیں کریں گے کہ گھبراہٹ دہشت طاری ہو گئی، کوئی منظر دیکھا ہوگا اس نے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے جہنم دکھایا گیا یا اللہ کا عذاب، اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے، اپنا کیا ہوتا ہے یہی نہیں پتا، تو کسی اور کے بارے میں آدمی کیا کہے، والعیاذ باللہ۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور یہ بھی اس لیے کہ کتاب و سنت پہ حرف آتا ہے، اس لیے اس کی تردید اتنی ضروری ہو گئی تھی، اس لیے یہ قرآن کے خلاف پڑتی ہے یہ روایت۔ دوسرے بنی اسرائیل کی روایات میں سے ہے، ابن کثیر 1، رازی 2، صاحب الرمانی 3، جواہر القرآن 4، موسوعہ جو بنی اسرائیل کا ہے 5، اور کسی وزن میں اگر رکھیں تو تورات میں بھی آئی ہے، نہ وزن دیں تو بھی کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے ہم نے پیش کیے ہیں اسی لیے کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں سب نے تردید کیا کہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ اس میں ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادلہ اربع اور خاص طور پہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ کا بنی اسرائیل کی روایات کو بیان کرنا، پھر اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ محدثین نے بحث کی ہے، یہ اس وقت تمہارا موضوع نہیں ہے۔ اور پھر یہ تنقید اور یہ چیزیں، ایک طرف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف ان قصہ گو لوگوں کی چیزیں ہیں، ہمیں کس کی طرف جانا ہے، کس کا دفاع کرنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسم، ان کے جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے کیوں نہیں جھوٹ کی باتوں سے روکتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک فتنوں کا دور آ جائے گا، اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جو چپ رہے گا اور غلط باتوں کی تردید نہیں کرے گا، مفہوم وہی ہے نا اس حدیث کا، تو اس پہ خدا کی لعنت پڑے گی، اب ادھر ہم کہاں جائیں؟ اگر توفیق ہو گئی ہے چار لفظ پڑھنے کی تو اس کا کیا کریں؟ ہم تو صرف ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے واعظوں واعظ کرتے ہوئے جھوٹ بولے، کس سے ہم نے نہیں شروع کیا یہ تردید کا۔ سب سے پہلے الفرقان کا وہ شمارہ نکلوائیے جس میں خود ان کے خلفاء نے تردید کی ہے، پیر ذوالفقار صاحب حضرت کے خلفاء نے پورا مضمون لکھا کہ حضرت آپ کے واز میں یہ چیزیں غلط ہیں. حضرت نے ملاحظہ فرمایا اور حضرت نے اس میں سے کئی چیزوں پر کراس لگا دیا، نشان لگا دیا. یہ قصہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے کہ ان کے اپنے خلفاء نے ان پر اعتراض کیا. اس لیے وہ تحریرات وہ دیکھ لینی چاہیے. الفرقان کے سن 11 کا شمارہ، اس کے آگے پیچھے کے شمارے، اس پہ پھر لوٹیں گے، لیکن وہاں سے یہ قصے شروع ہوئے تھے. یا یہ کہ یہ ممکن ہے اس سے پہلے بھی ہوں، لیکن ہمارے علم میں اس وقت آئے. پھر جماعت میں پھوٹ پڑ گئی، اور جماعت میں جب پھوٹ پڑی ہے تو دارالعلوم کراچی کے مفتی حضرات نے فتوے کے اصولوں کے پیش نظر، اللہ تعالی جزائے خیر دے انہیں، انہوں نے بہت ہی مناسب انداز میں اس پر پورا فتویٰ لکھا ہے، کئی صفحات کا. ایک لفظ ہم نے اس کے متعلق نہیں کہا. ان کی ذاتی زندگی ہے، اللہ جانے، وہ جانے، دارالعلوم کے مفتی جانے. ہمیں مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اور کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوا کرتا کہ وہ خام خواہ اپنے اعمال، اگر اللہ کے ہاں کچھ قبولیت ہو ہی گئی ہے تو ان کو ضائع کر دے، رد کر دے. ایک حرف ہم اس فتوے کے متعلق کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ ساری حضرت کی ذاتی چیزیں. تو خلفاء کا کہنا، پھر دارالعلوم کراچی کا کہنا، پھر جماعت میں پھوٹ کا پڑنا، پھر چوتھے نمبر پہ مروجہ جو موضوع احادیث ہیں ان کی بحث ہے. مفتی شعیب صاحب، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ حضرت حیات ہیں یا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہر حال میں خدا کی رحمتیں ان کے شامل حالوں. نفائس الفقہ انہوں نے کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ 5 جلدوں میں، اور فقہ کی بہت نفیس چیزیں بیان کی ہیں. اللہ ان کے تسامحات سے تجاوز فرمائے، ان کی ان تمام نیکیوں کو قبول کرے. ان لوگوں نے گرفت کی ہے اس پہ، 700 کے قریب صفحات کی کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب کے دوسرے، اس کتاب کو ایک ہی حصہ ہے، اس کتاب کے بالکل آخر پہ انہوں نے 2 آدمیوں کو لیا ہے، وہاں طارق جمیل صاحب کو اور حضرت پیر صاحب کو، اور انہوں نے اس میں واضح طور پہ خطبات کا اور فلاں کا اور فلاں کا حوالے چھاپے ہیں، لکھے ہیں کہ یہ روایات بیان ہوتی ہیں اور یہ سب غلط. یہ چوتھا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پانچویں مفتی صاحب آ گئے، مفتی سعید صاحب پالنپوری. انہوں نے بھی اس کتاب کی اسی لیے تعریف کی کہ انہوں نے فرمایا اس کو، یہ سب دین ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، دین کے نام سے ہی بیان کرتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں عوام میں جیسے کہ پھیل رہی ہیں ان کے حلقوں میں، اس کا کوئی بھی سد باب نہ ہو، تو یہ دین کہاں سے کہاں جا پہنچے گا؟ یہ صوفیہ کی جھوٹی حکایتیں، یہ اسی طرح پروان چڑھی ہیں. اگر یہ سب مانا جا سکتا ہے جو کچھ یہ دونوں حضرات بیان کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے بھی مان لیا جائے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے عرش پر جوتوں سمیت جا کے بیٹھ گئے تھے، ولیعوذ باللہ. اور اس کو نہ سوچا جائے کہ خدا کا بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے، یہ عقیدے پہ کہاں جا کر زد پڑتی ہے، ولیعوذ باللہ. اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہاں جا کر دیکھا تو علی تھے، اور علی ہی کی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا تو علی، جو تم نے انگوٹھی پہنی ہے وہی اس نے پہنی ہوئی تھی. پھر یہ سارے جھوٹ اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جو کشتی نکال کے لے آئے تھے اور پوری باراتی آ گئی تھی، ان کی تردید ہم کیوں کریں؟ ہم اپنے گھر کی خبر نہ لیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے ہاں نہ دیکھیں کہ یہ جو جھوٹ پھیل رہا ہے یہ کیا کرے گا آگے چل کے؟